بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزء عما كتفسير كدرس جاري هي فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه كتفسير سے ہمیں تفسير پڑھ رہے ہیں، اور آج کی نشست میں ایک نئی سورت سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اس پارے کی تیسری سورت، سورت عبسہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى، وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة. ان آیتوں کا ترجمہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، عبس و تولى، تیور ہی چڑھائی اور منہ موڑ لیا، ان جاءه الاعمى، اس کے پاس ایک نبینا آیا، وما يدريك لعله يزكى، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا خبر، شاید وہ سنور جاتا، او یذکر فتنفعه الذکرہ، یا نصیحت مانتا تو نصیحت کرنا اسے نفع پہنچاتا، اما من استغنا، اور جس نے بے پرواہی کی، فانت له تصدى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے فکر کرتے ہیں، وما عليك الا یذکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی الزام نہیں اگر وہ نہ سنورے، وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آیا، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَى، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے تغافل کرتے ہیں، كَلَّا انها تذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو نصیحت ہے، فمن شاء ذکرہ، سو جو چاہے اس سے نصیحت قبول کرے، فی صحف مکرمہ، باعزت اوراق میں، مرفوعۃ مطہرہ، بلند مرتبہ انتہائی اور انتہائی پاکیزہ، بلند مرتبہ انتہائی پاکیزہ، بأیدی سفرہ، لکھنے والے ہاتھوں میں، کرام بررہ، بزرگ اور نیکوکار. ان آیتوں کی تفسیر کے تعلق سے فضلۃ الشیخ العلامہ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، البسملۃ تقدم الکلام علیہا. البسملۃ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تعلق سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یعنی بسم اللہ کی تفسیر پہلے بیان ہو چکی ہے، اب دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. عبس وتولى، شیخ صاحب فرماتے ہیں، الضمیر یعود الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عبس هو وتولى هو، یہ ضمیر جو ہے اس کی واپسی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. ومعنی عبس، عبس کا معنی ہے اے کلح فی وجہ، یعنی اپنے چہرے میں تبدیلی لائی. کلوح الوجہ کہتے ہیں چہرے میں کوئی تبدیلی لانا، خاص طور پہ ناگواری کی تبدیلی کو کلوح کہتے ہیں. کلح یعنی استنکر الشیء بوجہ، یعنی اپنے چہرے سے ناگواری کا اظہار کیا. عبس، اس نے اپنے چہرے سے ناگواری کا اظہار کیا، یا تیوری چڑھائی، یا اپنے چہرے میں ناگواری کی تبدیلی لائی. ومعنى تولى اعرض، تولا سے مراد تولا کا معنی ہے اعراض کرنا، منہ موڑنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مشرکین کو دعوت دے رہے تھے، اور وہ مشرکین اپنے قوم کے سردار تھے، اثر رسوخ والے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ اگر یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی قومیں بھی ان کی بات سن لیتی ہیں، تو پھر ان کی قومیں بھی ایمان لے کے آئیں گی. اس دوران ایک نابینا صحابی آیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے گزارش کی کہ مجھے کچھ ایسی تعلیم دیجئے یا کچھ ایسی بات بتائیے جس سے میں اپنی نفس کو پاک کر لوں، میں سنور جاؤں، راہ راست پر آ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس نبی نے صحابی کو دیکھا کہ وہ ان سے سوال کر رہے ہیں، اور دوسری طرف مشرکین عرب کے سردار جن کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دعوت دے رہے ہیں توحید کی، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے پر تھوڑی سی ناگواری نظر آئی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ اس نبی نے صحابی کو میں بعد میں بھی تعلیم دے سکتا ہوں، تو اپنا ہی بندہ ہے، یعنی ایمان لے کے آ چکا ہے اور بعد میں تعلیم دی جا سکتی، لیکن یہ جو سردار ہیں، جو قوم ہے، یہ اس بات کو عیب سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کو وہ کمی سمجھتے ہیں، مسکین ہے یا فقیر ہے اور وہ سردار ہے قوم کے، کہ ان کی طرف رخ کو ہٹا کے کسی عام شخص سے بات کی جائے تو ان کو برا لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کس مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان نبینا صحابی سے کچھ فرمایا نہیں، دیکھیں دھتکارا نہیں، منع نہیں کیا، عبس و تولى، چہرے میں تھوڑی سی ناگواری ہوئی اور منہ موڑ لیا صرف. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی کہ رحمت العالمین علیہ الصلوۃ والسلام اگر دعوت توحید دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پر علیہ الصلوۃ والسلام دعوت عام دعوت ہے، سب کے لیے، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑے، مرد ہے، عورت ہے، سب کے لیے. لیکن مصلحت کہاں پہ؟ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پر علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد تھا، مصلحت یہاں پہ زیادہ ہے. یہ قوم کا سردار ہے، اگر یہ ایمان لے گا تو پوری قوم ایمان لے کے آئے گی، انہیں تو اپنا ہی بندہ ہے. جیسے انسان کبھی کسی گیدرے میں بیٹھتا، اپنے بیٹا ہوتا ہے، اپنا بھائی ہوتا ہے، اس سے زیادہ توجہ نہیں دیتا، دوسرے توجہ زیادہ دیتا ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی رسپیکٹ نہیں کر رہا، مطلب یہ ہے کہ جو مہمان ہیں، ان سے جو آئے ہیں، ان سے ذرا بہتر طریقے سے بات کی جائے. تو یہ ایک عام بات ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اب دیکھا انداز بیان، دیکھے اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے پر علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے الفاظوں سے متنبہ فرمایا ہے، عتاب اسے کہتے ہیں، یہ عتاب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، کہ واللہ عقل حیران ہو جاتی ہے، براہ راست مخاطب نہیں ہوئے، عبست و تولیت نہیں ہے. تاکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ محبوب نبی ہیں، خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اور جب کسی پیارے کو سب سے زیادہ پیارا ڈانٹ دے یا کچھ ایسی بات اس سے کرے جو ناگواری کی بات ہو، تو سیدھا دل پہ جا کے بات لگتی ہے، تحمل نہیں ہوتا نا اس بات کا، بندہ تحمل نہیں ہوتا. جیسے کہ کوئی استاد اپنے قریبی شاگرد کو ڈانٹ دے، کچھ کہہ دے، اور عام شخص کہہ دے، تو دونوں کے بات برابر نہیں ہوتی، سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے صیغۃ الغائب سے اس نے یا وہ اس نے تیورے چڑھائی یا اپنے چہرے پہ ناگواری کا مظاہرہ کیا، صیغۃ الغائب تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے، براہ راست عبست و تولیت نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر سختی نہ ہو، الفاظوں میں سختی بھی نہ ہو. اور یہ ہمارے لیے ادب ہے، ادب کا ایک سبق ہے ہمارے لیے. ہم جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بات کرتے ہیں تو کس انداز میں بات کرتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں، قصہ یہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو کس انداز سے بیان فرمایا ہے. ان جاءه الاعمى، الاعمى هو عبد الله بن عمر ابن ام مكتوم رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی کا نام، نبینا صحابی سیدنا عبد الله بن عمر ابن ام مكتوم رضی اللہ تعالی عنہ، فانه جاء الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم قبل الهجرة وهو في مکہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ سے آئے مکہ ہجرت سے پہلے, اور سفر بھی کر کے آئے ہیں, کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں. وَكَانَ عِنْدَهُ قَوْمٌ مِنْ عُظَمَاءِ قُرَيْشِ, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کے عظماء سرداروں میں سے بعض لوگ موجود تھے. يَطْمَعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِسْلَامِهِمْ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے, یہ دعا کرتے تھے کہ یہ اسلام لے کے آئے. ومن المعلوم أن العظماء والأشراف إذا أسلموا كان ذلك سببا لإسلام من تحتهم, کیونکہ یہ بات معروف اور معلوم ہے کہ جب قوم کے سردار جو ہے وہ اسلام لے کے آتے ہیں تو وہ اپنی پوری قوم کے اسلام کا سبب بن جاتے ہیں کہ پوری قوم اسلام میں داخل ہو جائے گی. وكان طمع النبي صلى الله عليه وسلم فيهم شديدا, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے چاہتے تھے کہ یہ لوگ ان کی قومیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جائیں. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم, کافروں پر بھی رحمت ہے سبحان اللہ, تاکہ اس پیغام کو سن لیں, سمجھ لیں اور توحید کو قبول کریں, دین اسلام میں داخل ہو جائیں, اپنے آپ کو جہنم کے ابدی عذاب سے بچا لیں. فجاء هذا الاعمى يسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم, اس دوران یہ صحابی آئے, نبینا صحابی آئے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام سے چند سوال کیے. وذكر انه كان يقول, اور یہ کہا گیا کہ یہ جو صحابی صاحب نے عرض کی, علمني مما علمك الله, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ مجھے وہ تعلیم دیجیے جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیے, اس علم میں سے مجھے کچھ علم دیجیے. واستقنوا النبي صلى الله عليه وسلم, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ گزارش کرتے ہیں چند قرآن کی آیتیں سنائے, علم قرآن میں جیتے تھے نا, قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, يا علمه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه, وسوال کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جواب نہ دیتے, اپنا چہرہ موڑ لیتے دوسروں کی طرف. وعبس في وجهه, اور اس عظیم صحابی پر عبوس بھی کیا, عبوس یعنی چہرے پر ناگواری کا مظاہرہ بھی کیا, رجاء وطمعا في اسلام هؤلاء العظماء, وهي سبب اس لیے تھا تاکہ یہ جو قوموں کے سردار ہیں یہ اسلام میں داخل ہو جاتے. وكانه خاف ان هؤلاء العظماء يزدرون النبي صلى الله عليه وسلم اذا وجه وجهه لهذا الرجل الاعمى او اعرض عن هؤلاء العظماء. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ جو عظماء ہیں, جو قوموں کے سردار ہیں, کہ یہ اپنی بے عزتی نہ سمجھ لیں کہ جب, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہلکا نہ لے لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنے چہرے ان سے ہٹا کر اس نبی نے صحابی سے بات کرنے لگے. کما قال قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام, جیسا کہ قوم نوح نے سید نوح علیہ السلام سے یہ کہا, وما نراك الا اتبعك الذين هم راذلنا, سورۃ ہود آیت 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم نوح کی زبانی, وما نراك الا اتبعك, اے نوح ہم تو صرف, وما نراك اتبعك الا الذين هم راذلنا, اے نوح ہم تو یہ دیکھتے کہ تمہارے اتباع کرنے والے تو صرف وہ ہیں جو ہمارے کمی لوگ ہیں, جو ہمارے معاشرے کے کمی لوگ ہیں, ذلیل لوگ ہیں, جن کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, وہ جو تمہارے اتباع کرنے والے, تو ہم پھر تمہارے اتباع کیسے کر سکتے ہیں, ہم دونوں برابر ہو جائیں گے. اور ہر دیکھ ہر نبی کے زمانے میں سبحان اللہ قوم کے سردار اور ان کے ہم نوالے ہم پیالے اور ان کے راستے پر چلنے والوں نے ہمیشہ یہی اعتراض کیا ہے کہ یہ غلام ہیں ہمارے, انہوں نے کلمہ پڑھا, یہ نماز ہمارے صف میں ساتھ کھڑے ہو کے پڑھیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور پھر یہ کیسا دین ہے جس نے عرب عجم کو برابر کر دیا, امیر غریب کو برابر کر دیا ہے, اور آقا کو غلام کے برابر کر دیا ہے, یہ کیا ہے, یہ تو ہماری عقل نہیں مانتی نا, جو عقل میں مرض لگی ہے, زنگ لگا, عقل کہاں مانے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, یہ شریعت کا نور ہے, جس نے, اور دیکھیں امیری ہے غریبی ہے کس کے ہاتھ میں ہے, امیر کبھی نہیں سمجھے کہ وہ اپنی مرضی سے امیر ہے, یاد رکھیں, وہ تو عز من تشاء وتذل من تشاء, غربت میں بھی ذلت نہیں ہے, یہ کسی نے کہا کہ ہر غریب ذلیل ہوتا ہے, معاشرے میں اگرچہ اس کو دھتکارا جاتا ہے, بعض ایسے لوگ ہیں واللہ معاشرے میں لوگ دھتکار دیتے ہیں ان کو, لگا اللہ تعالیٰ کے ہاں ویسا عظیم انسان شاید کوئی ہوگا. متقی پرہیزگار اللہ سے ڈرنے والا خیر کی طرف سبقت کرنے والا. مال اس کے پاس نہیں ہے, زیادہ دولت اس کے پاس نہیں ہے, اور اس کا طلبگار بھی نہیں ہے, تھوڑے پر قناعت کرتا ہے, اس کو پتہ ہے میرا رب مجھے بھوکا نہیں مارے گا, میں حلال کماتا ہوں اور طالب علم میں زندگی گزارتا ہوں, اپنی زندگی بھی درست کر رہا ہوں, اپنے گھر والوں کی بھی اور لوگوں کی بھی. سبحان اللہ. تو نوح علیہ السلام قوم نے بھی کچھ ایسا اعتراض کیا. فکان النبی علیہ الصلوۃ والسلام فی عبوسہ وتولیہ یلاحظ ھذین الامرین, اللہ تعالیٰ کے پیار پر علیہ السلام اپنے عبوس اور اپنی تولی میں, اپنے اعراض میں یعنی اپنے منہ موڑنے میں اور چہرے پہ ناگواری کا اظہار کرنے میں, ان دو چیزوں کو مد نظر رکھ رہے تھے. کیا دو چیزیں تھیں؟ الامر الاول, پہلی چیز الرجاء فی اسلام ھذا العظماء, یہ امید رکھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پر علیہ الصلوۃ والسلام, یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں. والامر الثاني, دوسری چیز, الا يزدر النبي صلى الله عليه واله وسلم في كونه يلتفت الى هذا الرجل الاعمى الذي محتقر عندهم. اور دوسری چیز, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو اپنی بے عزتی سمجھ کر ہلکا نہ لے لیں اور نظر انداز نہ کر لیں اور اعراض نہ کر لیں, کیونکہ ان سرداروں کے نزدیک ایک نابینا شخص جو شکل و صورت سے مسکین و فقیر لگتا ہے, اگر ان سے توجہ ہٹا کر اس مسکین کی طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف دیکھ کر مصروف ہو جاتے, ان کو چھوڑ کر, تو پھر دعوت پہ یہ اثر ہوتا کہ وہ دعوت قبول نہ کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام کی. ولا شك ان هذا اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس احتقار لابن ام مكتوم. اور یہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے, یہ اجتہاد تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا, یعنی یہ جان بوجھ کے یہ نہیں, آپ وسلم یہ کچھ نہیں کر رہے تھے اور نہ ہی تحقیر کر رہے تھے اس عظیم صحابی کی. صحابہ قدر, صحابہ کرام کی قدر اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانے, پھر کون جانے گا امت میں؟ سبحان اللہ. تو یہ کہیں کسی کو یہ غلط فہمی نہ لگے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی کو چھوڑ کر ان جو مسکین و فقیر ہے ان کافر سرداروں کی طرف متوجہ اس لیے تھے تاکہ اس صحابی کو کوئی قدر و قیمت نہیں, ہرگز نہیں, یہ مراد نہیں تھا ہرگز. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ ضرور فرمائی ہے کہ جیسا آگے اگلے آیت میں مزید وضاحت ہوگی کہ یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے, جو چاہے نصیحت حاصل کر لے. یہ خاص امیروں کے لیے نہیں ہے, یہ خاص لوگ سرداروں کے لیے نہیں, عظماء کے لیے نہیں ہے. جو نہیں چاہتا تو اس کو وہ خود ذمہ دار ہے اپنی ہلاکت کا. سبحان اللہ. الغرض, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تحقیر نہیں کی اس صحابی کی نہ کسی صحابی کی, صرف عبوس اور تولی ہوا, اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہ ہوا. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں, لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا أن تنشر دعوة الحق بين عباد الله, کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صرف یہی چاہتے ہیں, وہ یہی چاہتے تھے کہ دعوت حق اللہ تعالیٰ کے بندوں میں عام ہو جائے, منتشر ہو جائے. وأن الناس عنده سواء, اور سب لوگ برابر ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں. بل من كان أشد اقبال على الإسلام فهو أحب إليه, بلکہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت زیادہ کرتے ہیں, جو دین اسلام میں رغبت زیادہ کرتے ہیں. هذا ما نعتقده في رسول الله صلى الله عليه وسلم, یہی ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے, وہ یہی حق ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا ہے ان کا اپنا اجتہاد تھا, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز مد رکھا ہوا تھا کہ دعوت حق عام ہو جائے, سب لوگوں میں ہو جائے, ایک میں بھی ہو, ہزاروں ہو, لاکھوں میں بھی ہو. یہ پیغام جہاں تک, کیونکہ دعوت عام ہے جن انس کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا ہے, صرف خاص عرب کے لیے نہیں, خاص لوگوں کے لیے نہیں. اور صحابی سے اس لیے تو منہ موڑا تھا تحقیر کرتے ہوئے نہیں, بلکہ اس لیے تاکہ وہ سردار جو ہیں وہ برا نہ منائے اور آپ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں, صرف اس حد تک. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما يدريك أي شيء يريبك أن يتزكى هذا الرجل ويقوي إيمانه. وما يدريك كاللفظ میں يعني اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا شک ہے کہ یہ شخص تزکیہ حاصل کر لے, نصیحت پا لے اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لے. یعنی آپ کیا جانے ہیں میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام, یہ بندے جو چل کے اتنے دور سے سفر کر کے آیا ہے یہ یقیناً حقیقتاً اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے اور یقیناً اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. لعلہ ای لعل ابن ام مکتوم يتزكى اي يتطهر من الذنوب والاخلاق التي لا تليق بامثاله. وما يدريك لعله يتزكى, يعني یہ جو صحابی ہیں نبینا صحابی ہیں سیدنا ابن مکتوم رضی اللہ عنہ پاکیزہ ہونا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے اور بد اخلاقی سے پاک کرنا چاہتے ہوں جو ان جیسے کے لائق نہ ہوں. فإذا كان هذا هو المرجو منه فإنه أحق أن يلتفت إليه. اور اگر یہی امید ان سے ہے تو پھر حق ان کا زیادہ ہے کہ ان کی طرف رخ کیا جائے اور ان کی بات سنی جائے اور ان کا تذکیہ کیا جائے. أو يتذكر فتنفعه الذكرى, يعني وما يدريك لعله يتذكر أي يتعظ. يعني اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیا جانے کہ یہ جو صحابی ہیں نبینا صحابی جو ہیں یہ نصیحت پالے, فدفعه الموعظۃ اور یہ جو نصیحت ہے ان کے لیے فائدہ مند ہو, ان کی زندگی بدل جائے. فإنه رضی اللہ عنہ ارجى من هؤلاء ان يتعظ ويتذكر, کیونکہ یہ جو عظیم صحابی ہیں نبینا صحابی جو ہیں یہ ان سرداروں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور زیادہ قریب ہیں کہ یہ موعظہ لے لیں, نصیحت پالیں اور اپنا تزکیہ کر لیں. اما من استغنى اي استغنى بماله لكثرته, اور جو بے پرواہ ہوا یعنی سرداروں کے تعلق سے, یہ ابھی تو الفاظ جو تھے یہ عظیم صحابی کے لیے ہیں. اب دیکھیں ان سرداروں کے لیے کیا الفاظ ہیں. اما من استغنى اي استغنى بماله لكثرته, بس جو بے پرواہ ہوا, کس چیز کے بے پرواہ ہوا؟ انسان کب بے پرواہ اپنا کو سمجھتا ہے؟ جب کثرت مال ہو. مالدار, بہت کم مالدار دیکھے ہیں جو اپنے رب سے دعا کرتے رہے, بہت کم ہے. جس کے پاس سب کچھ ہے اور مال سے اس کو میں سب کچھ خرید سکتا ہوں, بیمار ہوتا ہے تو صحت خرید لیتا ہے یعنی علاج فوراً سے مل جاتا ہے, بھوکا ہوتا ہے تو پیٹ فوراً اپنا بھر دیتا ہے, پیاسا ہوتا ہے تو طرح تک مشروب وہ حاصل کر سکتا ہے. تو مالدار ہمیشہ اپنے آپ کو بے پرواہی سمجھتا ہے. تو اس لیے اما من استغنى, استغنى یعنی اس نے بے پرواہی کی. استغنى بماله لكثرته, یعنی پھر مال سے بے پرواہ ہوا کیونکہ اس کا مال بہت زیادہ ہے. واستغنى بجاهه لقوته, وہ اپنے اثر رسوخ اور اپنی جاہ سے وہ بے پرواہ تھا کیونکہ وہ طاقتور ہے, اپنی طاقت سے وہ بے پرواہ ہے. وهم العظماء الذين عند النبي صلى الله عليه وسلم, یہ کون ہے استغنى؟ یہ وہ عظماء سردار ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے. فهذا فانت له تصدى اي تتعرض وتطلب اقباله عليك وتقبل عليه. فانت لو تصدى يعني اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کی طرف رخ کرتے ہیں اور اقبال کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کی بات سن لیں. وما عليك الا يتزكى, يعني ليس عليك شيء اذا لم يتزكى هذا المستغني, يعني اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر لازمی کہ ساری دنیا آپ کی بات کو مان لے. یعنی آپ نے فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر, آپ پیغمبر پیغام پہنچائے, زور زبردستی آپ کا کام نہیں ہے. اور جو نہیں سنتا آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی الزام بھی نہیں ہے کہ آپ کی بات انہوں نے سنی کیوں نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پر علیہ الصلوۃ والسلام جب اس چاہت کا مظاہرہ کیا کہ مشرکین عرب اس شدت سے یہ چاہت تھی اسلام قبول کر لیں تاکہ اسلام کو فائدہ ہوگا نا, جب یہ سردار آ جائیں گے تو تقویت اسلام کی ہوگی. لیکن سبحان اللہ, وہ سب ایک طرف اور ایک نبینا صحابی مسکین و فقیر ایک طرف. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما عليك الا يتزكى, یعنی اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ پر کچھ لازم نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ اپنا تزکیہ نہیں کرتے جو بے پرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لأنه ليس عليك الا البلاغ, کیونکہ آپ پر تو صرف پیغام پہنچانا ہے. فبين الله سبحانه وتعالى, اللہ تعالیٰ جل شأنه يبين فرمايا أن 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 ابن أم مكتوم رضي الله عنه أقرب إلى التزكي من هؤلاء العظماء. الله تعالى سيد وزاهد كردي هي إيك جو نبينا صحابي هي إن مشركين سرداروں سے اسلام اور اپنے آپ نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے زیادہ قریب ہے. وَأَنَّ هَؤُلَاءِ إِذَا لَمْ يَتَزَكُّوا مَعَ إِقْبَالِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ. اور اگر یہ عظیم لوگ اپنے قوموں کے سردار اگر اپنے تزکیہ نہیں کرتے اور دین اسلام قبول نہیں کرتے جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی طرف رخ کر کے توجہ کر کے ان کو پیغام دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر کچھ بھی نہیں ہے, یعنی کوئی پکڑ کوئی الزام نہیں ہے. وما عليك الا يزكى يعني ليس عليك شيء اذا تزكى هذا المستغني لان اثمه على نفسه, کیونکہ اس کا گناہ اس کے سر پہ ہے جو نہیں نصیحت قبول کرتا. اب نصیحت کرنے والے کا کوئی گناہ ہے؟ آپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں, اپنے پڑوسیوں کو نصیحت کرتے ہیں, مسلمان بھائی کو نصیحت کرتے ہیں اور آگاہ کرتے ہیں, مدح کرتے ہیں کسی گناہ سے, وہ سنتا نہیں ہے. اب گناہ نصیحت والوں کو ہوگا؟ وہ تو بری ہے, کس کو گناہ ہوگا جس نے نصیحت کا انکار کیا ہے؟ وہ یہاں پر بھی ایسا ہی ہے. لیکن اس میں نفسی ہی وليس عليك الا البلاغ, آپ پر تو صرف پیغام پہنچانا ہی ہے. ثم قال تعالى پھر ارشاد باری تعالی واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. پھر نبی نے صحابی دوبارہ ذکر, دیکھیں ان کا صرف دو لفظ میں ذکر ہوا ہے, یعنی ان کی حیثیت کیا ہے ان کی؟ سبحان اللہ. اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى, بات ختم ہو گئی. واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى اي يستعجل من اجل انتهاز الفرصه, يعني جه سفر ماته. ثم قال واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى, هذا مقابل قوله اما من استغنى فانت له تصدى. یہ جو عظیم صفات ہے ان صفات کے ضد میں ہے جو ابھی مشرکین عظماء کے لیے سرداروں کے لیے بیان کی گئی تھی. واما من جاءك يسعى اي يستعجل من اجل انتهاز الفرصه الى حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم, سعی کرتے ہیں تیزی سے چلنے کو. نبی نے صحابی بھی ذرا غور کرے اور تیزی سے چل کے آ رہا ہے, ٹھوکر لگ سکتی ہے, زمین پہ گر سکتے ہیں, چوٹ لگ سکتی ہے, یہ جلدی کر کے کیوں آ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کس چیز کی جلدی ہے؟ دیکھیے خیر کی طرف سبقت دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کو کی تبلیغ کر رہے ہیں, پہنچا رہے ہیں, اور میں اس خیر کی طرف سبقت لے کے جاؤں اور جو بہت سارے سوالات لے کے آئے ہوں میرے تشفی تسلی بھی ہو جائے اور موقع سے فائدہ اٹھانا. یاد رکھیں موقع سے فائدہ اٹھانا یہ عظیم لوگوں کا کام ہے, ہر بندے کا کام نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پر ہمارے ساتھ گھر میں سو نہیں رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ دعوت دے رہے تھے, تو موقع ہے کہ نہیں؟ جب دعوت دے رہے تو چلو میں بھی اسی کے لیے سفر کر کے آئے ہوں, چلے مجھے بھی یہاں پہ فائدہ ہو جائے. وهو يخشى ان يخاف الله عز وجل بقلبه لعلم بعظمته تعالى. ذرا صفات دیکھیں, جاءك يسعى نبينا ہے, دوڑتا ہوا تیزی سے آیا ہے. وهو يخشى اچھا چلتا ہے, اپنے پاؤں سے دوڑ کے آیا ہے. کس چیز نے اسے تیزی سے چلایا ہے؟ وهو يخشى دل, پھر دل کی حالت اللہ تعالیٰ بیان فرمائی ہے, دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. خوف اور خشیے میں کیا فرق ہے؟ خشیت علم کے ساتھ ڈر ہوتا ہے. کس چیز کا علم ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا, اللہ تعالیٰ کی عظمت کا, سبحان اللہ. وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى أَن يَخَافَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ بِقَلْبِهِ لِعِلْمِهِ بِعَظَمَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. یقیناً جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عظمت کیا ہے, قدر کیا اللہ تعالیٰ کی, اس لیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نبی کو کچھ نظر نہیں آتا مجھے, بلکہ تیزی سے گئے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو گئے. فانت عنہ تلہا, اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام, انت عنہ تلہا, آپ نے ای تتلہا عنہ وتتغافل, آپ نے ان سے تغافل کیا, منہ موڑا. لانہ انشغل برسائل القوم لعلهم يهتدون, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام مشغور و مصروف تھے ان عظماء ان سردار مشرکین کے سرداروں کے ساتھ, تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے. کلا, ہرگز نہیں, ہرگز ایسا مت کرو اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. اگر وہ عظیم ہیں, شریف ہیں, شرف والے ہیں, غنی ہیں, ان کو کس نے غنی کیا ہے؟ سردار کس نے بنایا ہے؟ عزت کس نے دی ہے؟ دیکھیں بعض لوگ آج کل کے دور میں بھی دیکھیں حکمران کے ہم اکثر لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں, ایک چیز سے شاید وہ غافل ہو جاتے ہیں, اس ظالم حکمران کو حکمران بنایا کس نے؟ لوگ یہی رونا روتے ہیں کہ ظالم حکمران سر پہ بیٹھے ہیں, ہم جہاد نہیں کر سکتے, یہ نہیں کر سکتے, وہ نہیں. اچھا ظالم حکمران بنایا کس نے؟ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء, اسے آزمائے حکمران بنا کے, ہمیں آزمائے رعیا بنا کے, اس کے ماتحت کر دیا ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کے قانون شریعہ کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اور ہم نے شریعہ قانون کے مطابق اسی فرما برداری کرنی ہے. وہ ظلم کرتا ہے اس کی پکڑ, ہم ظلم کرتے ہیں ہماری پکڑ. اس کی مطلب نہیں کہ اگر وہ نافرمانی کرتا ہے اپنے رب کی ہم بھی نافرمانی کریں, تو فرق کیا دونوں میں ہوا؟ وہ ظالم اس لیے کہ ہم بھی ظالم ہیں, ہم کون سے کوئی اچھے کام کر رہے ہیں؟ آج امت کی اکثریت کو دیکھ لیں کیا کر رہی ہے, نافرمانی زیادہ فرما برداری زیادہ ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں امت میں نافرمانی زیادہ فرما برداری زیادہ ہے؟ کتنی پرسنٹ دیں گے آپ فرما برداروں کو, نافرمانوں کو؟ 30-70, اسے بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ کر دیا میں نے. سبحان اللہ یار, 30-70 بھی ہوتا نا تب بھی ہم خیر سمجھتے. اللہ اگر یہی ریشو آپ دیکھ لیں تو قرآن کے 30 میں سے ہوگا, قرآن 70 میں سے ہونا چاہیے. کہاں سے ہونا چاہیے بتاتے کیوں نہیں؟ قرآن 70 سے ہوگا, 30 میں سے ہوگا. جیسے معاشرہ انہیں سے نکلیں گے نا, یہ لوگ کہاں سے, آسمان تھوڑے ٹپکے ہیں, کہاں سے آئیں گے؟ اگر معاشرہ ظلم کرتا ہے تو قرآن ظلم کیسے نہیں کرے گا مجھے بتائے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے پھر؟ ظالموں پر ایک عدل و انصاف والا خلیفہ آ گیا, کیا کرے گا وہ؟ دیواروں پر, در و دیوار پر اس نے قانون نافذ کرنا شریعت کا. جب ہم خود نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ کا قانون کی نفاذ 5 فٹ قد میں نہیں چاہتے, تو اللہ کی زمین میں کیسے پھر وہ نافذ ہوگا؟ وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہم خود ہیں. اس لیے جیسے ہم ہیں ہمارا قرآن بھی ویسے ہیں. کما تکونی ولی علیکم, امام حسن بصری کا قول ہے یہ رحمۃ اللہ علیہ, جیسے تم ہو تمہارے حکمران بھی ویسے ہی ہیں. سبحان اللہ. الغرض عزت کس نے دی ہے؟ اس کو اللہ نے دی ہے. ذلت کون دے گا؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم ان کو ذلت دینا چاہتے ہیں, خود ذلیل ہو جاتے ہیں. دیکھ لیں امت میں کیا ہو رہا ہے. یہ جو آگ ہر طرف سے یہ جل رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہوئی؟ مصر سے, تونس سے, اس سے پہلے لیبیا سے, پھر شام تک پہنچی اور پھر اب یمن تک پہنچ گئی ہے. حق میں حکم جھگڑا تھا کہ نہیں شروع میں؟ وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی کہ نہیں؟ اور یہی جتنی بھی یہ جماعتیں ہیں جو جہاد کے نام پر دہشت گردی پھیلا رہی ہیں, ان کا ایک ٹرک ہے. کیا ہے کہ بد امنی کے لیے ضروری ہے کہ حاکم حقوق کو آپس میں لڑوا دو. خوارج کا ہمیشہ یہ ٹرک رہا ہے, شروع سے دیکھ لیں, پہلے دور سے, سر عثمان کے زمانے سے دیکھ لیں, آج کے دور تک دیکھ لیں. بد امنی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ حکمران فرشتے تھوڑی ہیں, غلطی تو ان سے بھی ہوتی ہے نا, ان کی غلطیوں کو بڑھا کر چڑھا کر بیان کرنا. اور اچھے لوگ بھی یا تو خاموشی اختیار کرتے ہیں یا منع نہیں کرتے. آہستہ آہستہ آگ بڑھتی رہتی ہے, یہاں تک کہ جب بڑھ جاتی ہے اپنے لپیٹ میں سب کو لے لیتی ہے, زندہ مردہ سب شامل ہو جاتے ہیں اس میں. یہاں پر بھی دیکھیں, اما من استغنى فانت له تصدى, اس کو غنی کس نے بنایا ہے؟ میں نے بنایا ہے, میں جانوں میرے بندے جانے, آپ پر اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پیغام پہنچانا ہے. آپ پیغام پہنچائیں, جو تزکیہ چاہتا ہے تزکیہ لے لے گا, توفیق میں اسے دوں گا, جو نہیں چاہتا وہ نہیں لے گا, اور میں اسے اس خیر سے محروم کروں گا. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں کلا یعنی لا تفعل مثل هذا, اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ ایسا نہ کریں. ولہذا نقول ان کلا هنا حرف ردع وزجر, اے لا تفعل مثل ما فعلت. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پر کلا سے مراد سختی سے منع کرنے کا لفظ ہے, ردع وزجر ہے, سختی سے منع کرنا. کلا یعنی ہرگز ایسا مت کرو. انها تذکرہ اي الايات القرانيه التي انزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم, يعني یہ جو ایتیں ہیں جو اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہیں اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر, یہ نصیحت کی ایتیں ہیں. تذکرہ ہے, نصیحت ہے, ہر ایت میں نصیحت ہے. یعنی قرآن مجید سارے کا سارا تذکرہ نصیحت ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے. کل انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، آپ ایسا مت کریں، یقیناً یہ نصیحت ہی ہے. اچھا، تذکرہ یعنی تذکر الانسان بما ينفعه وتحثه عليه. کیسے نصیحت، کیسے تذکرہ ہے؟ انسان کے لیے نصیحت ہے اور اس کے لیے یاد دہانی ہے، ہر اس چیز کی جو اس کے لیے نفع بخش ہو اور اس کے لیے اسے آمادہ بھی کرتا ہے. قرآن مجید ایک تو خیر ہے، پھر خیر تو جانا کیسے وہ بھی ہے، خیر کی طرف دل میں تڑپ پیدا کرنا قرآن مجید میں ملے گا آپ کو، خیر کی طرف جانا بھی آپ کو قرآن مجید میں ملے گا، سبحان اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے نمبر پہ وتذکر له ما يضره وتحذره منه، اور اس یہ نصیحت بھی موجود ہے، یہ تذکرہ بھی ہے، جو چیز اس کے لیے شر ہے اور نقصان دہ ہے اس سے آگاہ کرنا ہے. وتعظ بها القلب، اور دل اس سے موعظہ لے لیتا ہے. فمن شاء ذكره، اي فمن شاء ذكر ما نزل من الموعظة فالتعظ، جو چاہے قرآن مجید سے کہ اس نصیحت سے نصیحت پا لے اور اس کا دل سنور جائے. ومن شاء لم يتعظ، اور جو چاہے نصیحت نہ لے. لقول اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا ہے دوسری آیت میں وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، سورۃ الكهف نمبر 29 میں، 29 میں ارشاد باری تعالی ہے. وقل الحق من ربكم، کہہ دیں اے میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کو، حق تمہیں رب کی طرف سے ہے، فمن شاء فليؤمن، جو تم میں سے چاہے ایمان لے کر آئے، ومن شاء فليكفر، جو چاہے کفر کر لے. تو کیا مراد ہے اسے، یعنی جو چاہتے کرتا رہے، معافی ہے اس کی؟ نہیں، یعنی جو تم چاہتے ہو کرو، تمہارا حساب تو ہوگا نا، حساب دو کے کہاں جاؤ گے، میرے پکڑ سے جاؤ گے کہاں. فاللہ جعل للانسان الخیار قدرا بین ان یؤمن و یکفر، تو اللہ تعالی نے انسان کے لیے قدرا و کونا اختیار دیا ہے، وہ ایمان چاہتا ہے یا کفر چاہتا ہے. اما شرعا، لیکن شرع اعتبار سے، فانه لا يرضى لعباده الكفر، اللہ تعالی کفر پر راضی کبھی نہیں ہوتا. وليس الانسان مخير شرعا بين الكفر والايمان، اور شرعا انسان مخير نہیں ہے کہ اس کا اختیار ہے چاہے مومن ہو یا کافر ہو. یاد رکھیں، شرعا اللہ تعالی کفر کو ناپسند کرتا ہے اور ایمان کو پسند کرتا ہے، اور کونا وقدرا تقدیر کے اعتبار سے کفر بھی ہوگا ایمان بھی ہوگا. شرع کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو ایمان پسند ہے، کفر ناپسند ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کفر پہ راضی نہیں ہوتا، ایمان پہ راضی ہوتا ہے. اس کے مطلب یہ نہیں ہے جو اللہ نے فرمایا جو چاہے ایمان کا راستہ اختیار، جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کر، اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پھر کافر بھی ٹھیک ہے مسلمان بھی ٹھیک ہے، غلط ہے یہ مطلب، ہرگز نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں کفر بھی ہوگا ایمان بھی ہوگا، لیکن تقدیر کس بنیاد پر لکھی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سابق علم کی بنیاد پر، ازل علم کی بنیاد پر. اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس لوح محفوظ پر لکھنے سے پہلے، تقدیر کو لکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے اپنے علم ازلی میں کہ کون مومن ہوگا کون کافر ہوگا. اللہ تعالیٰ یہ جانتا تھا، اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ ابو جہل کفر پہ مرے گا، لیکن کیا اسے اندھا گونگا بہرا پیدا کیا؟ کیا کسی اور زبان میں عربی نہیں سمجھتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیار پر علیہ الصلوۃ والسلام کو انہی میں بھیجا، وہی جو سب سے بہترین ان میں سے الصادق الامین تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پر علیہ السلام، ان کا انتخاب کیا، پھر ان کی طرف بھیجا انہی کی زبان میں. ابو جہل نے سنا، سوچا، سمجھا، مان بھی لیا، لیکن کبر ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کر دیا. تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ ظلم کیا کہ کفر پر مرا ہے؟ نہیں. تو کفر موجود کیوں ہے پھر؟ اللہ نے کفر کو چاہا ہے؟ جی چاہا ہے اللہ تعالیٰ کے کفر، جو کفر کو چاہا ہے. کیسے چاہے؟ تقدیر کے اعتبار سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کی بنیاد علم ہے، علم پر قائم ہے، علم ہے، پھر کتابت ہے، پھر اللہ نے چاہا ہے تیسرے نمبر پہ، پھر پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، چاہت اور مشیت تیسرے نمبر، پھر اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ نے نہ چاہتا پیدا بھی نہ کرتا، ابو جہل پیدا ہی نہ ہوتا، اللہ کی مرضی ہے، لیکن جب پیدا کیا تو اپنے سابقہ علم کے مطابق پیدا کیا کہ اللہ کو علم ہے کہ ابو جہل کفر پہ مرے گا، بات واضح ہے. تو اللہ تعالیٰ کفر کو چاہا ہے کونا و قدرا ولیس شرعا، شرع کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کفر کو پسند نہیں کرتا، کفر پہ ہرگز راضی نہیں ہوتا. تو پھر کفر موجود کیوں ہے؟ کیونکہ کافر موجود ہے. اور کافر کیوں موجود ہے؟ کیونکہ کافر نے خود چاہے کو کفر پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں کفر میں مرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کفر کا راستہ آسان کر دیا ہے. کل میسر لما خلق له، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ جس کے لیے اس نے پیدا کیا ہے اللہ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیا ہے. جو کفر پہ دیکھتے ہیں اپنے آپ کو کفر آسان ہے تو وہ کفر چاہتا ہے، کفر چاہے کیونکہ اس نے چاہے اس کے راستہ کفر کا آسان کر دیا ہے. اور جو ایمان کا راستہ آسان دیکھتا ہے تو اس کے لیے ایمان کا راستہ آسان کر دیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن من حیث القدر هو مخیر وليس كما يزعم بعض الناس مسير مجبر على عمله، اور تقدیر کے اعتبار سے بھی اس بندے کو اختیار ہے. اور یہ بات بالکل درست نہیں ہے جیسے کہ بعض لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ انسان مجبور ہے اپنے عمل پر. بل هذا قول مبتدع ابتدعه الجبرية من الجهمية وغيرهم، یہ قول بدعت ہے، بدعت کا قول ہے جہمیہ اور جبریہ اور جہمیہ میں سے. جبریہ یہ وہ گروہ ہے جو کہتے ہیں انسان مجبور ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور پیدا کیا ہے. ابو جہل پر اللہ نے جبر کیا، مجبور ہو کر کفر پہ مارا، نعوذ باللہ. یعنی عقل دیکھیں لوگوں کی، انہوں نے عقل کو آگے کر کے بات کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مجبور بھی کرتا سزا بھی دیتا ہے. اچھا ظالم کیا کرتا ہے، دنیا کا ظالم انسان کیا کرتے ہیں، پہلے مجبور کرتے پھر سزا دیتے ہیں کہ نہیں؟ انسان ظالم بھی جانتا ہے کہ یہ ظلم ہے، نعوذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ ظلم کے ولا یظلم ربک احد، اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کبھی نہیں کرتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. لیکن ان لوگوں نے یہ بدعقیدگی اس لیے پھیلائی، وہ یہ سمجھتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر رہے ہیں اور دین کو بچا رہے ہیں. فالانسان فی حقیقت مخیر، حقیقت میں انسان خود مختار ہے. ولذلک اذا وقع الامر بغیر اختیاره کالمکرہ والنائم والناس ونحوهم لم يترتب عليه حكمه فيما بينه وبين الله تعالى. انسان خود مختار ہے، یعنی انسان خود مختار سے مراد کیا ہے؟ مطلقا نہیں ہے. وما تشاؤون الا ان يشاء الله، یہاں پہ شیخ صاحب مزید وضاحت نہیں کی کیونکہ پہلے کئی مرتبہ کر چکے ہیں، معروف ہے، وہ یہ آخری پارے کی تفسیر ہے، پہلے کئی مرتبہ بیان کر بھی چکے ہیں. انسان خود مختار ہے لیکن اس کو اختیار اللہ تعالیٰ کے اختیار کے ماتحت ہے. انسان چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے، انسان کی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ چاہت کے ماتحت ہے. کیسے؟ خلق سے پہلے اللہ نے چاہا تو پیدا ہوا ہے نا، اللہ نہ چاہتا ہو پیدا بھی نہ ہوتے. ہم پیدا کب ہو؟ جب اللہ نے چاہا ہے، اور چاہنے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا علم ہے. یہ چاروں چیزیں، یہ تقدیر کے چار مرتبے ہیں. پہلا علم ہے، پھر کتابت ہے، لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ جانتا تھا زمین و آسمان کو 50,000 سال پیدا کرنے سے پہلے، جیسا کہ اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے، نہ لکھنے کا حکم دیا ہے، پھر اللہ نے چاہا ہے، پھر اسے پیدا کیا ہے. تو خلق چوتھے نمبر پہ ہے، ہم دنیا میں آئے ہیں، وجود میں آئے ہیں، یہ تقدیر کا چوتھا مرحلہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں انسان حقیقتاً خود مختار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اختیار چاہت کے ماتحت ہے. ولذلك وہ یہ ثبوت بھی ہے، ایک شرعی دلیل وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اب ایک عقلی دلیل بھی دیکھیں، تعلیل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے اپنے بغیر ارادے کے، بغیر اختیار کے، بغیر اختیاری، کل مکرہ، جیسے کہ کسی کو مجبور کر دیا جائے، والنائم، یا سوتے ہوئے انسان کوئی ایسا عمل کرے جس سے اس کی پکڑ ہوتی، والناس، یا بھول سے کوئی انسان عمل کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، کیا اس کی کوئی پکڑ ہوتی ہے؟ نیند میں انسان نے نعوذ باللہ دین کو گالی دی ہے، نیند میں سوتے ہوئے، کیا ہم کہیں گے کافر ہے؟ دین کو گالی دینا کفر ہے کہ نہیں؟ نبی کو گالی دینا کفر ہے کہ نہیں؟ کوئی شخص نیند میں سوتے ہوئے گالی دے دی ہے، کفر ہے؟ نہیں کفر. کیوں؟ کیونکہ اپنے اختیار سے نہیں کیا اس نے، اس کا اپنا اختیار نہیں ہے. جس سے اس کو اپنا اختیار ہوتا ہے، اس کا وہ ذمہ دار بھی ہوتا ہے، یہ اس کا اختیار نہیں ہے. کوئی شخص یہاں پہ پسٹل کنڈ پہ پسٹل رکھ کے کہتا ہے دین کو گالی دو، وہ مجبوراً دین کو گالی دے دیتا ہے، کفر ہے. کیوں؟ اس کا اختیار نہیں ہے. جو اختیار سلب کر دیا جاتا ہے کسی ذریعے سے بھی، چاہے اکراہ مجبوری سے ہو، مجبور کر کے ہو، یا نیند کی حالت ہو، یا بھول سے ہو، بھول کی وجہ سے ہو. کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جاتا ہے، اس کی پکڑ ہوگی؟ لیکن جب یاد آ جائے فوراً پڑھ لے، اگر یاد ہونے کے بعد بھی نہیں پڑھتا پھر پکڑ ہوگی. فمن شاء ذكر اي ذكر ما نزل من الوحي فاتعظ به، يعني جو وحي سے نازل ہوا اگر وہ اسے یاد کر لیتا ہے، نصیحت پا لیتا ہے، اور موعظہ حاصل کر لیتے ہیں. ومن شاء لم یذکرہ اور جو چاہے ولم شاء لم یذکرہ اور جو چاہے نصیحت نہ حاصل کرے. والموفق موفقه اللہ عز و جل اور موفق شخص جسے توفیق دی گئی ہے وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے. اگلے درس میں انشاءاللہ یہاں سے شروع کریں گے توفیق کا کیا معنی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما علم نافع عمل صالح کی توفیق ہوتی کیا ہے. حسن جماعت کے نزدیک توفیق کیا ہے, دل بدائی کے نزدیک توفیق کیا ہوتی ہے, یہ اس لفظ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے, اس کا کیا معنی ہے, یہیں سے انشاءاللہ درس شروع کریں گے انشاءاللہ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.